आज के लेक्चर में हम न्यूटन के कवानीने हरकत पर ज़्यादा गौर व खौज़ करेंगे और फिर इनका इतलाक़ मुख्तलिफ सूरतों और हालतों पर करेंगे। मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल सॉल्व की जाएंगी और इनसे फिर आपको यह अंदाज़ा होगा कि न्यूटन के लॉज हमारे आसपास की ज़िंदगी को समझने के लिए किस कदर ज़रूरी हैं। 21वीं सदी में रहते हुए हम बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं कि जदीद और पुराने तस्वुरात में किस कदर ज़्यादा फ़र्क है। पुराना तस्वुर यानी कि न्यूटन से पहले का तस्वुर ये था कि हर शय ठहरना चाहती है, मतलब ये कि उसका जो नेचुरल स्टेट है, उसकी जो कुदरती हालत है, वो ठहराव की है। लेकिन न्यूटन के जो दो कवानीन हरकत हैं जिनका लुबे लुबाब ये है कि हर शय अपनी हालत को कायम रखनी चाहती है, और ये कि अगर किसी शय की हालत बदलती है, उसकी हरकत, उसकी रफ्तार में तब्दीली आती है, तो वो सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर कोई कुव्वत कार फरमा है। तो अब इससे एक नया तस्वुर जन्म लेता है। अगर कोई शय, कोई जिस्म हालत में है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, यानी कि यह ठहराव को कहा जाता है। और न्यूटन के कानून का मतलब फिर यह बनता है कि अगर तमाम फोर्सेस उस जिस्म के ऊपर या उन अजसाम के ऊपर जीरो के बराबर हों, तो फिर ठहराव की हालत पैदा होती है। अब यहां सिस्टम का लफ्ज लिया गया है। ये देखें, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट वैनिशेस, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब यहां सिस्टम से मुराद क्या? सिस्टम से मतलब ये कि कई अजसाम जो आपस में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से अलहदा हैं, इन तमाम को जब आप एक साथ लेते हैं तो ये सिस्टम कहलाता है। अब मैं इक्विलिब्रियम यानी ठहराव की हालत की मुख्तलिफ मिसालें आपको देना चाहूंगा। ये गेंद है, इस गेंद के ऊपर ग्रेविटी यानी कशिश सकल असरअंदाज है। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन जब मैं इसको इस मेज के ऊपर रखता हूं तो ये गेंद वहीं खड़ा रहता है, ये मेज के इस पार नहीं गिर जाता। तो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस गेंद के ऊपर असरअंदाज हैं? एक तो ग्रेविटी है, लेकिन कुछ और भी होगा। चलिए इसको हम एक तस्वीर के जरिए से समझते हैं। अब न्यूटन ने तो हमें यह बताया था कि जब भी कोई कुव्वत किसी जिस्म के ऊपर अप्लाई होती है तो वो जिस्म हरकत करने लगता है, उसकी एक्सेलरेशन बनती है। तो अब इस तस्वीर को देखें जिसमें एक सेब मेज के ऊपर पड़ा है। मेज इस सेब के ऊपर एक कुव्वत लगाता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जो इस सेब को नीचे गिरने से रोकता है। इस कुव्वत को द नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब नॉर्मल के अंग्रेजी में दो माने होते हैं, एक तो ये कि मामूल के मुताबिक, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से यहां मुराद ये कि अगर ये मेरी हथेली है तो ये उसके परपेंडिकुलर है। अब दोबारा इस स्लाइड को देखिए, तो इस स्लाइड पर आपको ये दोनों कुव्वतें नजर आती हैं, नॉर्मल फोर्स और दूसरी तरफ एम जी विच इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम वेट कहते हैं। अब लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन द एप्पल। तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट एफ नॉर्मल लिखा गया और इसमें से एम जी हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो द टोटल फोर्स इज एफ एन माइनस एम जी। अब न्यूटन के मुताबिक ये टोटल फोर्स मैस इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। अब चूंकि एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है, ये सेब या गेंद जो भी है खड़ा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इस वास्ते ए वाई द एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो है तो जाहिर है कि ٹوٹل فورس زیرو ہوگی, اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایف نارمل, جس کو ایف این لکھا گیا, ایف این از ایکول ٹو ایم جی. اچھا, تو یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی. اب ایکویلیبریم کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکویلیبریم کا مطلب ہے دیر از نو فورس ایکٹنگ آن اے باڈی. یہ بات غلط ہے. ایکویلیبریم یا ٹھہراؤ کی حالت اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ٹوٹل فورس, نیٹ فورس زیرو ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر یہ پین ہے, اس پین کو میں نے اپنی انگلی کے اوپر یوں رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر فورس تو ضرور ہے, وہ فورس گریویٹی کی ہے اور وہ اس کو نیچے کھینچ رہی ہے, جبکہ نارمل فورس میری انگلی سے اوپر کی جانب ہے. ایک اور مثال, میری جیب میں یہ ربر بینڈ ہے. ربر بینڈ کی ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کو اگر آپ کھینچیں تو اس میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے, اور یہ ٹینشن بڑھتی ہے جوں جوں یہ زیادہ کھینچتا ہے. اب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑوں گا, ایک پیلٹ بناؤں گا. آپ نے بھی غالباً اسکول میں یہ کیا ہوگا کسی وقت. تو اس سے ایک غلیل جیسی چیز بنتی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بھی ایک ایکویلیبریم کی مثال ہے. وہ مثال یوں ہے کہ ٹینشن اس ربڑ کے اندر اس کو آگے کی طرف کھینچتی ہے, پیلٹ کو آگے کی طرف کھینچتی ہے, اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ پیلٹ آگے جائے گا, لیکن میں نے تو اس کو پیچھے یوں کھینچا ہوا ہے, اور یہ ایکویلیبریم کی صورت ہے اس واسطے کہ یہ فورسز جو میں کھینچ رہا ہوں اور جو ربر آگے کھینچ رہا ہے یہ برابر ہیں. سو دس پیلٹ از ان ایکویلیبریم. مگر اس ایکویلیبریم کی حالت ابھی بدلے گی, میں اس کو چھوڑنے والا ہوں. ایک, دو, تین. تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیلٹ آگے نکل گیا. اب ایک سوال, کیا یہ پیلٹ ایکویلیبریم کی حالت میں تھا جب یہ چھوٹا وہاں سے, اور خصوصاً جب یہ اپنے میکسیمم پہ پہنچا؟ یاد رہے کہ یہ ایک پروجیکٹائل کی طرح ہے, یہ اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے. تو جب یہ اپنے میکسیمم کے اوپر موجود تھا تو کیا یہ ایکویلیبریم میں تھا؟ اس کا جواب ہے نو, یہ ٹھہراؤ یا ایکویلیبریم کی حالت میں نہیں تھا. ہاں, مانا کہ جب یہ بالکل اپنی چوٹی پر پہنچا تو وائی ڈائریکشن میں اس کی سپیڈ زیرو ہو گئی تھی, لیکن اس وقت بھی یہ ایکسلریٹ کر رہا تھا. یاد رہے کہ اس کے اوپر گریویٹی کی ایکسلریشن موجود تھی, یعنی جی وچ از 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوئرڈ, اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا فورس وہاں موجود نہیں تھا, لہذا اٹ واز ناٹ ان ایکویلیبریم. اب میں آپ کو ایکویلیبریم کی ایک تیسری یا چوتھی مثال دیتا ہوں. ایک جہاز اڑ رہا ہے, ایک مستقل رفتار پہ اڑ رہا ہے, اس کی وہ ایک ہی بلندی کے اوپر ہے, یہ ایکویلیبریم میں ہے. اٹ از ناٹ ایکسلریٹنگ. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی ایکسلریشن چونکہ زیرو ہے, اس واسطے اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کر رہی ہے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک اور پرابلم دیتا ہوں. خیر, وہ پرابلم میں خود ہی حل کروں گا, لیکن اچھا ہوگا کہ آپ اس کو اپنا پرابلم سمجھیں. تو وہ یوں بنتا ہے کہ یہ ایک جہاز ہے, جہاز ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا تو یوں اٹھتا ہے اور پرواز کرتا ہے. ایئرپورٹ پہ کنٹرول ٹاور ہے, کنٹرول ٹاور نے ریڈار کے ذریعے سے اس کے پوزیشن کوآرڈینیٹس معلوم کر لیے. اب صورت کچھ یوں بنتی ہے, اس سلائیڈ پر دیکھیے. اس جہاز کا ماس ایم ہے اور اس کا پوزیشن ویکٹر کنٹرول ٹاور نے معلوم کیا ہے از آر, ویکٹر آر equal to اے ٹی پلس بی ٹی کیوبڈ ان دی ایکس ڈائریکشن پلس سی ٹی اسکویئرڈ پلس ڈی ٹی ٹو دا فور ان دا وائی ڈائریکشن. تو وائی ڈائریکشن سے مطلب اونچائی, بلندی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فورس کتنی عمل کرتی ہے. اب یہاں پر ہمیں اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کے اوپر فورسز گریویٹی کی کتنی ہے، ایئر ریزسٹنس کی کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں نیوٹن کا قانون لگا کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹوٹل فورس کتنی بنتی ہے. اچھا، آپ کو پچھلے لیکچر سے یہ یاد ہوگا جب میں نے کیلکولس کی بات کی تھی کہ اگر آپ فنکشن آف ٹی کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے. تو مثلا ٹی کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو 1 ملتا ہے، ٹی اسکویئرڈ کو 2t، ٹی کیوب کو 3t اسکویئرڈ، اور ٹی ٹو دی این کو کریں تو n ٹائمز ٹی ٹو دا پاور n مائنس 1. تو چلیے اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں. اگر میں r کو ڈیفرینشیٹ کروں وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم ایک دفعہ، تو ڈی آر بائی ڈی ٹی وچ مینس دا ویکٹر ویلوسٹی ول بی اے پلس 3bt اسکویئرڈ ان دی ایکس ڈائریکشن پلس 2ct پلس 4dt کیوبڈ ان دی وائی ڈائریکشن، یعنی کہ along j. اس کو ایک بار پھر ڈیفرینشیٹ کریں وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم. تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ ویلوسٹی ویکٹر کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس سے ایکسیلریشن بنتی ہے، تو دی ایکسیلریشن دین از گاٹ بائی ڈیفرینشیٹنگ دی ویلوسٹی ون مور ٹائم. اور پھر آپ ایف ایکولز ایم اے استعمال کریں تو ایف کی ویلیو نکلتی ہے 6bm t ان دا ایکس ڈائریکشن پلس ایم انٹو 2c پلس 12dt اسکویئرڈ ان دی وائی ڈائریکشن. اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس جہاز کے اوپر کون کون سی فورسز عمل کر رہی ہیں، ایئر ریزسٹنس کیا ہے، گریویٹی کتنی ہے، کہ اس کا انجن کتنے زور سے ہوا کو پیچھے پھینک رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے صرف اس کی ایکسیلریشن معلوم کر کے بس فورس نکال لی. اچھا، ایکسیلریشن ہم نے کیسے معلوم کی؟ فرام دی پوزیشن. اور اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پوزیشن کیسے معلوم؟ خیر ادھر کنٹرول ٹاور کو پتہ ہے، ریڈار کے ذریعے سے جب ریڈار کا لائٹ کا سگنل جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر دو مختلف تین مختلف وقتوں کے اوپر اگر یہ فاصلہ ناپا جائے تو پھر وہاں سے اسپیڈ اور ایکسلریشن یہ سب نکل آتی ہیں. اب ایکویلیبریم کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک اور میں دیتا ہوں جس میں ایک وزن کو رسی کے ساتھ باندھا گیا. اب یہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، ایک ہلکی رسی ہے اور اس کے ساتھ ایک جسم یوں جڑا ہوا ہے. یہ جسم اس کو نیچے کھینچ رہا ہے، اس کا اپنا وزن ہے اور اس رسی کے اندر ایک ٹینشن ہے. اس ٹینشن کو ہم کچھ بہتر طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو فورس ہے وہ اوپر کی طرف ہے. اگر میں اس کو یوں کاٹ دوں تو اس کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ہمیں دکھائی دے گی، اوپر کی طرف بھی ہے اور نیچے کی طرف بھی. اس کی تصویر دیکھیں، اگر ایک کھینچی ہوئی رسی کو آپ یوں کاٹیں تو اس میں ٹینشن ایک طرف بھی ہوگی اور دوسری طرف بھی. اب اگر آپ اس وزن کے حوالے سے دیکھیں تو ٹینشن اوپر کی جانب ہے اور وزن نیچے کی طرف، سو دا ٹینشن بیلنسز دا ویٹ. اب رسیوں کا بڑا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کسی شے کو دور سے کھینچ سکتے ہیں اور فورس کی ڈائریکشن بدلی جا سکتی ہے. اب اس رسی کے ایک چھوٹے سے حصے کو آپ دیکھیں، اس حصے کے اوپر فورس رائٹ کی طرف T2 ہے اور لیفٹ کی طرف T1. نیوٹنز لا کے مطابق اس چھوٹے سے حصے کو ایکسیلریٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ایک ٹوٹل فورس ہے. اس ٹوٹل فورس کی ویلیو ہے T2 مائنس T1، اور بقول نیوٹن سیکنڈ لا کے دس شوڈ بی ایکول ٹو ایم ٹائمز اے. لیکن اگر یہ رسی بہت ہلکی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم از زیرو. اچھا، مانا کہ کبھی ایگزیکٹلی زیرو تو نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بہت ہلکی رسی ہے مثال کے طور پہ یہ، تو پھر اس کو آپ اس کے وزن کو آپ تقریباً نگلیکٹ کر سکتے ہیں اس وزن کے مقابلے میں. تو ایم اگر زیرو ہو تو اس کا مطلب یہ کہ T2 اور T1 کو برابر ہونا چاہیے، تو پھر ان کو ایک ہی نام دے دیجئے، ان کو T کہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک رسی کے اندر، ایک ہلکی رسی کے اندر ٹینشن اس جگہ اور اس جگہ اور اس جگہ، ہر جگہ کانسٹنٹ ہے، برابر ہے. تو این آئیڈیل ماس لیس روپ ہیز کانسٹنٹ ٹینشن، اور یہاں نیوٹنز تھرڈ لا کا اپلائی ہونا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں کہ رسی کے ہر حصے کے اوپر فورسز عمل کرتی ہیں، مگر یہ ایکشن اور ری ایکشن فورسز ایک دوسرے کے برابر ہیں. اب دوبارہ چلیے اس وزن کی طرف. کیونکہ یہ وزن ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اے وائی کی ویلیو زیرو ہے، اس واسطے، اس مخصوص سسٹم کے واسطے دی ٹینشن از ایکول ٹو ایم جی. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس ٹینشن کی ویلیو ہر جگہ برابر ہوگی رسی کے اندر. تو یہ تو ہلکی رسی کی بات تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وزن بہت کم ہے، لیکن بھاری رسیاں بھی تو ہوتی ہیں. سال کے طور پہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے، اگر میں اس کو یوں کھینچوں تو یہ کچھ سیدھی ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹینشن یہاں پر اور یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر برابر ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دیکھیں، یہاں پر اس کو کتنا کم وزن اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن یہاں پر پوری رسی کا وزن اس کو، اس حصے کو اٹھانا پڑ رہا ہے. لہٰذا یہاں پر ٹینشن زیادہ ہے بنسبت ادھر کے اور ادھر کے. سو اے میسو روپ ڈز ناٹ ہیو یونیفارم ٹینشن. ٹینشن کی سمت کو ہم اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں. رسی کے اندر اگر یہ رسی ہلکی ہو تو ہر جگہ ٹینشن برابر ہوگی. اور جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک وزن لٹکایا گیا ہے میز کے ساتھ، اور ایک پلی سے اس کی ڈائریکشن بدلی گئی ہے، یعنی کہ ٹینشن جو ہے اب اس بڑے وزن کو میز کی ایک طرف کھینچ رہی ہے. یہاں پر اس کا ایک اور مصرف دکھایا گیا ہے، وزن اٹھایا جا رہا ہے، ایک مزدور ایک رسی کو کھینچ رہا ہے اور اس سے وزن اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. تو ایف ٹی یہاں پر جو دکھایا گیا دو طرف ہے اور یہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں، اینڈ دا نیٹ فورس اپورڈز از ٹو ٹائمز ایف ٹی. یہ ایم جی کے برابر ہوگا اگر ایکویلیبریم ہو، اور اگر ٹو ایف ٹی ایم جی سے بڑا ہو تو جو سامان اٹھایا جا رہا ہے وہ اوپر کی طرف ایکسیلریٹ ہوگا. ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے ایلیویٹر کار کی. تو یہاں بھی پلی کے ذریعے سے ٹینشن کی سمت بدلی گئی ہے. یہاں جو ایلیویٹر کار ہے اس کا وزن زیادہ ہے، تو دکھایا گیا ہے ایز 1150 کلو گرامز، اور دوسری طرف ایک کاؤنٹر ویٹ ہے جو 1000 کلو گرام کے برابر ہے. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ A1 یعنی کہ ایکسیلریشن نیچے کی سمت ہے، اور یہ ایلیویٹر کار کیونکہ بھاری ہے کاؤنٹر ویٹ کی نسبت، تو یہ ایکسیلریشن کی سمت نیچے کی طرف ہوگی، جبکہ A2 یعنی کہ کاؤنٹر ویٹ کی ایکسیلریشن اوپر کی طرف ہوگی. تو کھینچی ہوئی رسیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہیں، لیکن بعض دفعہ جب رسا کشی کا مقابلہ ہوتا تب اس کی فزکس خاص طور پہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں. تو چلیے ایک ایسا مقابلہ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر دو ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم لڑکیوں کی ہے، ایک لڑکوں کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں اپنی طرف کھینچیں گی، اور جو زیادہ زور سے کھینچ سکی وہ ٹیم جیت جائے گی. اب یہ آپ دیکھیں کہ دونوں طرف جو بچے ہیں وہ ایک طرف جھکے ہوئے ہیں اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں. انہوں نے ٹینس شوز پہنے ہوئے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ زیادہ سے زیادہ زور لگا سکیں اور پھسلے نہ. تو وہ زمین کو دھکا دے رہے ہیں اور اس وقت پورا زور لگ رہا ہے دونوں طرف. ہاں، تو یہاں کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا. کون جیتے گا؟ جو زیادہ اس طرف کھینچ سکا یا جو زیادہ اس طرف کھینچ سکا. دونوں ٹیموں نے اس بات کو یوز کیا کہ زمین پر وہ جتنا زیادہ زور لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں ریئیکشن زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ سکیں گے. کچھ سوالات فزکس کے حوالے سے دیکھیں. ایک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایک ہلکی رسی ہے تو ہر جگہ ٹینشن برابر ہوگی، اب یہاں رسی کو آپ ہلکا ہی سمجھ لیں، لیکن کیا اس پوائنٹ کے اوپر ایک ٹیم یہ کھینچ رہی ہے، ایک ٹیم ادھر کھینچ رہی ہے، تو کیا ٹینشن یہاں اور یہاں برابر ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کھلاڑی، ہر کھینچنے والا جو ہے وہ ٹینشن میں تھوڑا سا اضافہ کرتا، تو میکسیمم ٹینشن یہاں پر ہوگی اور سب سے کم ٹینشن اس سرے کے اوپر ہوگی، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اب چلیے ایک اور دلچسپ سوال بنتا ہے. فرض کیجئے کہ جس زمین کے اوپر یہ ہیں وہ بہت پھسلن ہے، کہ وہاں پر بجائے مٹی کے وہاں برف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹیمیں ایک دوسرے کو ہرا سکیں گی؟ اور اگر، چلیے پھسلن کو چھوڑیے، اگر یہ مقابلہ خلا میں ہوتا تو وہاں کیا ہوتا؟ اب یہ دیکھیں کہ ادھر تو کوئی ایکسٹرنل فورس ہو نہیں سکتی، تو اگر آپ دونوں کھلاڑیوں کو، دونوں ٹیموں کو، ایک ٹیم یہ، ایک ٹیم یہ، اس کے گرد ایک یوں باکس بناتے تو دا نیٹ فورس آن دا باکس وڈ بی زیرو، لیکن ہر ٹیم جو ہے دوسری ٹیم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور پھر وہاں بھی یہ ہوگا کہ دونوں ٹیمیں آپس میں آ کے جڑ جائیں گی، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف. بہت دلچسپ بات بنتی ہے کہ یہی چیز ایسٹرونوٹس دیکھتے ہیں جب وہ مثال کے طور پر کسی سیٹلائٹ کو ریپیئر کرنے کے واسطے اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو وہاں تو خلا میں کوئی فرکشن تو ہے نہیں، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں. ایسٹرونوٹ جب سیٹلائٹ کو رسی ڈال کر کھینچتا ہے تو سیٹلائٹ تو اس کے نزدیک آ جاتا، لیکن ایسٹرونوٹ خود سیٹلائٹ کے پاس پہنچتا ہے. اب ہمیں ایک اور موضوع کی طرف آنا ہے، وہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ہر روز مختلف حالات میں سابقہ پڑتا ہے، اینڈ دیٹ از دا فورس آف فرکشن. تو فرکشن کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہر قسم کی حرکت کی مخالفت کرتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی وزن میز کے اوپر رکھا اور اس وزن کو کھینچا، اس کی جو مزاحمت ہے، جو رگڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم فرکشنل فورس کہتے ہیں. اس کی مختلف مثالیں، بے شمار مثالیں ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں. تو مثال کے طور پر ایک تشتری پڑی ہے اس میز کے اوپر، کتاب کے اوپر، اور خود سے تو یہ نہیں چلے گی، جب تک اس پر کوئی قوت عمل نہیں کرے گی تو یہ آگے نہیں چلے گی، لیکن اب جب میں اس کو کھینچوں گا یوں تو دیکھیے کہ یہ چلتی ہے آگے. ظاہر ہے کیوں چلتی ہے؟ اس واسطے کہ جو رگڑ کی مزاحمت ہے، جو فرکشنل فورس ہے، اس کو میں نے آف سیٹ کر دیا، زیادہ زور سے کھینچا تو یہ چل پڑی. اب یہ دیکھیں کہ ادھر جو نارمل ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اور اس کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ مزاحمت ہوگی. اگر اس تشتری کا وزن میں دگنا کر دوں تو یہ مزاحمت کی قوت دو گنا بڑھ جائے گی، میں اس کو ڈبل فورس سے جب کھینچوں گا تب ہی یہ چلے گی. اب چلیے ادھر دیکھتے ہیں ہم اس تصویر پہ. تو فرکشن ریزلٹس ان اے فورس پیرلل ٹو دا سرفیس ان اے ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف موشن. تو میں اس کو جس سمت کھینچتا ہوں، فرکشن کی جو فورس ہے وہ مخالف سمت میں ہوگی. اور یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ دا فرکشنل فورس از پرپینڈیکولر ٹو دا نارمل فورس. نارمل فورس تو ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، اور فرکشنل فورس اس کے پرپینڈیکولر ہے، اینڈ اپوزٹ ٹو دی اپلائڈ فورس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرکشن کیوں ہوتی ہے؟ اب فرکشن تو ہم مختلف حالات میں دیکھتے ہیں، مثلا جب ہم ہاتھ یوں رگڑتے ہیں تو یہ بھی مزاحمت رگڑ کی وجہ سے فورس پیدا ہوتی ہے. لیکن کیوں، وجہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. تو اگر ہمارے پاس کوئی مائکروسکوپ ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سطح ہے، چلیے وہ سطح جو ہے اس میز کی ہو سکتی ہے یا میرا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس میں بہت باریک قسم کے اوپر نیچے اونچ نیچ ہے، اور یہ نا ہموار ہونے کی وجہ سے رگڑ پیدا ہوتا. تو جتنا زیادہ اونچ نیچ ہو، جتنے زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز اور رفنس ہو، تو فرکشن اس کے حساب سے زیادہ ہوگی. اگر آپ اس کو مائکروسکوپک لیول کے اوپر جا کر دیکھیں، مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا الیکٹران مائکروسکوپ ہوتا جس سے آپ ایٹمز کو بھی دیکھ سکتے، تو آپ کو نظر آتا کہ کہیں ایٹمز اور مالیکیولز اٹھے ہوئے ہیں، کہیں نیچے ہیں، اور اس طرح کی تصویر جو ہے اب میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ جو کھردرا پن ہے وہ مزاحمت کی اصل وجہ بنتی ہے. تو جو بلاک لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، اس کا ایک چھوٹا حصہ ہم نے میگنیفائی کیا، میگنیفائی کر کے اس کا کھردرا پن نظر آتا ہے. اگر آپ اس کھردرے پن کو کم کر سکیں تو فرکشن کم ہو جائے گی، مزاحمت کم ہو جائے گی. اب فرکشنل فورس کی چند خصوصیات ہیں. جب کوئی چیز چلتی ہے تو فرکشن جو پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کائنیٹک فرکشن کہتے ہیں، اور کائنیٹک فرکشن کی مقدار از پروپورشنل ٹو دا نارمل فورس، اور اس کے آگے جو کانسٹنٹ آتا ہے جس کو یہاں میو کے کا نام دیا گیا، میو از دا گریک لیٹر میو، اور اس کے ساتھ کے لگا ہے ٹو ڈینوٹ کائنیٹک، تو میو کے از کالڈ دی کوئیفیشنٹ آف کائنیٹک فرکشن. تو میو کے ٹیلز یو ہاؤ مچ دا ریزسٹنس ٹو موشن از. آپ نے جو پچھلی مثال دیکھی تھی اس میں فرکشنل فورس کی قیمت بنتی ہے ایز میو کے ٹائمز این، ویئر این از دا نارمل فورس، اور نارمل فورس تو ایم جی کے برابر ہے کیونکہ وائی ڈائریکشن میں کوئی ایکسلریشن تو نہیں ہے، سو این از ایکول ٹو ایم جے. سو دیئر فور دی فرکشنل فورس ایف، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ایف لگایا گیا ٹو شو فرکشن، دیٹ ایف از ایکول ٹو میو کے انٹو ایم جی. کوئی شے جتنی بھاری ہوگی تو اس کے اوپر فرکشنل فورس بھی زیادہ ہوگی، اس واسطے کہ دا فرکشنل فورس از پروپورشنل ٹو این اینڈ این از ایکول ٹو ایم جی. تو یہاں پر ایک مثال ہے ہمارے سامنے آف این امپیریکل لا دیٹ ایف از ایکول ٹو میو ٹائمز ایم جی یا میو ٹائمز این. کیا اس کو ہمیں نیوٹنز لا کی مانند سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ اتنا ہی کوئی فنڈامنٹل لا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک امپیریکل لا کی مثال ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں، کسی نے یہ دیکھا کہ اگر تشتری کا وزن ڈبل ہے تو آپ کو ڈبل قوت سے کھینچنا پڑتا ہے، اگر تین گنا ہے تو تین گنی زیادہ قوت لگے گی وغیرہ. تو یہ باتیں جو ہے ایک حد تک درست ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اس تشتری کا وزن بڑھاتے چلے گئے، دس گنا کیا، بیس گنا کیا، سو گنا کیا، بالآخر ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی جب یہ لا اپلائی نہیں کرے گا. اگر یہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا، تو یہ میز ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد تو فرکشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کچھ اور سچویشن پیدا ہوگی. سو دس از این ایگزامپل آف این امپیریکل لا. امپیریکل لا سے مطلب یہ کہ وہ لا، وہ قانون جو آپ اخذ کرتے ہیں اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر کے، لیکن جن کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے. اس کے برعکس نیوٹنز لا کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، آپ اس کو ہر جگہ ہر حالت میں اپلائی کر سکتے ہیں، زمین پہ کر سکتے ہیں، چاند پہ کر سکتے ہیں، چھوٹے جسموں پہ، بھاری جسموں پہ، وغیرہ وغیرہ. لیکن فرکشنل لا یہ کوئی ایسا فنڈامنٹل لا نہیں ہے، تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے. پھر ایک اور بات میں فرکشن سے متعلق کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہاں پر the frictional force is independent of the area. اب یہ دیکھیں کہ تشتری کے نیچے ایک ایریا ہے، وہ ایریا آف کانٹیکٹ بنتا ہے، وہ رقبہ جو ان کانٹیکٹ رہتا ہے اس میز کے ساتھ یا اس کتاب کے ساتھ. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کانٹیکٹ ایریا زیادہ ہے کہ کم ہے، the force is just proportional to the normal force, not to the area. یہ بات بھی ایک حد تک درست ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک درست ہے، لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ مکمل حد تک درست ہے. اگر میں بہت زیادہ ایریا لگاؤں یا بہت کم تو فرق آ سکتا ہے. اچھا، اگر بہت کم ہو، فرض کیجئے کہ اس تشتری کا سارا وزن ایک سوئی کے اوپر ہوتا یا سوئی سے بھی باریک چیز کے اوپر ہوتا، تو پھر میں اگر اس کو یوں رکھتا تو سوئی تو میں اس کے اندر چلی جاتی. اینڈ دین ایف از ایکول ٹو میو کے ٹائمز این وڈ ناٹ اپلائی. یہ باتیں بہت ضروری ہیں ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ ایمپیریکل لاز اور فنڈامنٹل لاز میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اب میں فرکشنل ڈائنامکس کی طرف آتا ہوں، مطلب یہ کہ ایک جسم کس طرح سے حرکت کرتا ہے رگڑ کے ہوتے ہوئے، اور جب مزاحمت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ فرکشنل فورس بھی ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے. اب ایکس ڈائریکشن کو پہلے لیجئے، یہاں پر نیٹ فورس ایف مائنس میو ٹائمز این ہے، اور یاد رہے کہ ایف وہ طاقت ہے جس سے میں کھینچ رہا ہوں تشتری کو، اور میو کے ٹائمز این مزاحمت کی قوت ہے جو فرکشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ان کا جو ڈفرنس ہے وہ ایم اے کے برابر ہونا چاہیے. ایم اے از آف کورس بائی نیوٹنز لا، اور اے ایکسلریشن ہے الانگ دی ایکس ڈائریکشن. اب وائی ڈائریکشن میں دیکھیے، وائی ڈائریکشن میں این از اکول ٹو ایم جی، اس واسطے کہ اے وائی دیر از نو ایکسلریشن ان دا وائی ڈائریکشن. تو یہاں سے یہ ایکویشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایف مائنس میو انٹو ایم جی از اکول ٹو ایم اے، ادھر سے اے کی ویلیو نکل آتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت آسان پرابلم تھا. وی نو واٹ دی ایکسلریشن از فار اینی گیون فورس اینڈ فار اینی گیون ماس، پرووائڈیڈ وی نو واٹ دی کوئفیشنٹ آف فرکشن از. فرکشن تو ہوتی ہے جب کوئی جسم حرکت کرتا، لیکن اگر کوئی جسم ساکن ہو تو اس وقت بھی فرکشن موجود ہے. اب دیکھیے اس میں اور کائنیٹک فرکشن میں ایک فرق. کائنیٹک فرکشن یعنی کہ وہ فرکشن جو موجود ہوتی ہے جب کوئی جسم حرکت کرتا، اس کی ویلیو ایک کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے، اٹ از میو ٹائمز این، این از دا ریئیکشن. لیکن یہاں پر جب کوئی چیز ساکن ہوتی ہے تو فرکشنل فورس کی ویلیو کوئی فکسڈ ویلیو نہیں ہوتی. اب میں اس تشتری کو کھینچ رہا ہوں لیکن یہ چل نہیں رہی ہے، ہلکا کھینچا میں نے اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی اسی حساب سے ہلکا ہے. صرف جب میں اس کو ایک حد سے زیادہ طاقت سے کھینچوں گا تب یہ چلے گی اور تب وہ فورسز بیلنس ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ اسٹیٹک فرکشن adjusts, changes its value depending upon the applied force. یہ kinetic friction سے مختلف ہے. اس کو ایک تصویر سے دیکھتے ہیں. تو sliding case کی طرح، مطلب یہ کہ kinetic case کی طرح، یہ ویسے ہی situation ہے لیکن جو acceleration x direction کے along ہے اس کی value zero ہے. ایکس ڈائریکشن اور وائی ڈائریکشن میں آپ فورسز بیلنس کریں تو ایکس ڈائریکشن سے کیپیٹل ایف از اکول ٹو اسمال ایف وچ از دا فرکشنل فورس، اور وائی ڈائریکشن میں پہلے کی طرح این از اکول ٹو ایم جی. اب جو میکسیمم پاسبل فورس اسٹیٹک فرکشن کے ذریعے سے مہیا ہو سکتی ہے وہ ہے ایف میکس. اس کو ہم نے میکسیمم فورس کا نام دیا ہے ایف میکس، اور اس کی قیمت اب میو کے ٹائمز این نہیں، ایک اس کے برعکس ایک دوسرے کانسٹنٹ میو ایس ٹائمز این کے برابر ہوگی. میو ایس یا میو سبسکرپٹ ایس، اس کو ہم کوئفیشنٹ آف اسٹیٹک فرکشن کہتے ہیں. میو ایس وہ کوانٹٹی ہے جس کو آپ این سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس سے ٹوٹل اسٹیٹک فرکشنل فورس نکلتی ہے. اس کی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی تو فرکشنل اسٹیٹک فورس اسی حساب سے زیادہ ہوگی. اب ایک بات آپ نوٹ کریں، کائنیٹک فرکشن اور اسٹیٹک فرکشن میں ایک بڑا فرق ہے. کائنیٹک فرکشن تو ایک کانسٹنٹ چیز ہے، مطلب یہ کہ آپ تیز چلیں یا آہستہ چلیں، آپ کو اس فرکشن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹک فرکشن اس سے مختلف ہے. اب مثال کے طور پہ دوبارہ اس تشتری کی میں بات کرتا ہوں، اس کو میں بہت آہستہ کھینچتا ہوں، کچھ نہیں ہوا. اب اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. جب میں اس کو کافی زور سے کھینچوں گا تبھی یہ چلے گی. تو اس میں جو مزاحمت کی قوت ہے، جو مخالف سمت میں ہے، میں یوں کھینچ رہا ہوں تو یہ مزاحمت اس سمت میں ہے، اس مزاحمت کی جو ویلیو ہے، اس کی جو سائز ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میں اس کو کس زور کے ساتھ کھینچ رہا ہوں. سو دا فرکشنل فورس فار اسٹیٹک فرکشن از ناٹ کانسٹنٹ، اٹ ایڈجسٹ اٹ سیلف ڈیپینڈنگ آن ہاؤ ہارڈ یو پل ان دیٹ ڈائریکشن. یہ بڑا فرق ہے. میو ایس کی ویلیوز مختلف ہو سکتی ہیں. یہ اگر فرکشن لیس سرفیس ہوتا تو میو سب ایس، میو ایس وڈ بی ایکول ٹو زیرو، لیکن اگر بہت رگڑ ہے تو میو ایس کی ویلیو شاید ون کے لگ بھگ ہو. بہرحال یہ تو مختلف مٹیریلز کی بات آتی ہے یہاں پر. جو مختلف مٹیریلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف فرکشن فرکشنل کوئفیشنس رکھتے ہیں. اس کو ہم کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. مثلا اگر دو مٹیریلز ہیں اور اس کو ہم بالکل ہموار کر دیں، اس کو بھی ہموار کر دیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر سے یوں گزاریں تو فرکشن کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی سرفیس کے اوپر تیل کا ایک قطرہ ڈالیں تو وہاں ایک لیئر بن جاتا ہے تیل کا، اور اس سے پھر فرکشن کافی کم ہو جاتی ہے. ایک اور بات، جب کوئی چیز چلنے لگتی ہے تو فرکشن کا کوئفیشنٹ نسبتاً کم ہوتا ہے. اس کو چلانا زیادہ مشکل ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز کھڑی ہو تو جو جس زور سے آپ کو دھکا دینا پڑتا ہے وہ کم ہوتا ہے بنسبت اس دھکے کے جب وہ چیز چل پڑتی ہے. دوسرے لفظوں میں دی کائنیٹک فرکشن میو کے is less than the static friction mu s. تو اس کی ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک گراف بنایا گیا ہے of the frictional force versus the applied force. Applied force سے مطلب وہ طاقت جس سے آپ کسی چیز کو گھسیٹتے ہیں. اور frictional force دو قسموں کی ہو سکتی ہے، ایک static friction اور ایک kinetic friction. تو جب تک کوئی چیز چلتی نہیں ہے اس وقت تک frictional force بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جیسے جیسے اپلائیڈ فورس بڑھ رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرکشنل فورس بھی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے، اور بس یہ ایک انتہا پر پہنچے گی، اپنے میکسیمم پر پہنچے گی، اور اس کے بعد وہ جسم چل پڑے گا اور پھر اچانک جو فرکشنل فورس کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی. اب یہ تو ایک بہت دلچسپ بات بنتی ہے کہ آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے اور کم زور لگانا پڑتا ہے اس کو حرکت میں رکھنے کے لیے، یہ صرف فرکشن کی موجودگی میں. ایک اور بات آپ نوٹ کریں، دیکھیں ہم نے تو اسٹیٹک اور سلائڈنگ فرکشن کی بات کی، لیکن ایک تیسرے قسم کی فرکشن بھی ہوتی ہے جس کو سلائڈنگ فرکشن کہتے ہیں. سلائڈنگ فرکشن جیسے کہ ایک پہیا، ریل کا پہیا پٹری کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہاں بھی فرکشن ہے، رگڑ ہے. لیکن جو رولنگ فرکشن یا موونگ فرکشن اس طرح کی ہے، اس کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے بنسبت اسٹیٹک فرکشن یا کائنیٹک فرکشن کے، سلائڈنگ فرکشن جس کو کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرینوں کو چلانے کے لیے نسبتاً کم انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو کاش کہ ہمارے ملک میں ٹرینوں کا زیادہ استعمال ہوتا، اس لیے کہ اس میں ایندھن پھر کم خرچ ہوتا، کیونکہ جو انرجی ضائع ہوتی ہے فرکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کم ہوتی. اب میں ایک آسان پرابلم سالو کروں گا نیوٹن کے لاء کا استعمال کر کے، اور اس میں کوئی فرکشن نہیں ہے، بہت سمپل پرابلم ہے، لیکن اس سے ہم کافی کچھ سیکھیں گے. تو چلیے یہ دیکھتے ہیں. دیر از اے باکس آف ماس 2 kilograms وچ سلائڈز آن اے فرکشنلیس فلور. ادھر کوئی رگڑ نہیں ہے، رگڑ پھر ہم بعد میں شامل کریں گے. اس ماس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے جس کی مقدار 10 نیوٹن ہے اور یہ ایکس ڈائریکشن میں دھکیلتی ہے. تو پہلا سوال یہ کہ اس باکس کا ایکسلریشن کیا ہے, اور دوسرا سوال کہ اس باکس کے اوپر کون کون سی فورسز عمل کرتی ہیں. اب میں نے ایکس ڈائریکشن سیدھے ہاتھ کی طرف لیا ہے اور وائی ڈائریکشن اوپر کی طرف. اب یاد رہے کہ ایکس اور وائی ڈائریکشنز ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں. نیچے وزن ہے ایم جی, پھر این اس کا ریئیکشن ہے, نارمل فورس ہے, ان دونوں کو برابر ہونا چاہیے اور این کی ویلیو ایم جی کے برابر بنے گی. لیکن چونکہ ایک نیٹ فورس ہے ایکس ڈائریکشن میں یعنی کہ ایف موجود ہے, تو اس واسطے ایکسلریشن ہوگی ان دی ایکس ڈائریکشن اور اس کی ویلیو ہوگی ایف بائی ایم. ایف کی ویلیو کیونکہ 10 نیوٹنز ہے اور ایم کی ویلیو 2 کلو گرامز ہے, تو اس سے 10 نیوٹنز ڈیوائڈیڈ بائی 2 کلو گرامز کی ویلیو نکلتی ہے. اب نیوٹن کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی, اٹ از 1 کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ ٹو دا مائنس 2. تو یہاں سے جو ویلیو نکلتی ہے دیٹ از 5 میٹرز پر سیکنڈ اسکویئرڈ, اور وائی ڈائریکشن میں ایکسلریشن 0 ہے. اس پرابلم میں کوئی رگڑ نہیں تھی, کوئی فرکشن نہیں تھی, اور اس کو سالو کرنا بڑا آسان تھا. لیکن اب میں ایک دوسرا پرابلم سالو کرتا ہوں جو اس سے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا لیکن جس سے ہم کافی زیادہ سیکھیں گے. تو یہ فرکشن کا پرابلم ہے. اب یہ تشتری اس پر موجود ہے میز کے اوپر, لیکن میں میز یا یہ کہیے اس کتاب کو یوں ترچھا کرتا ہوں. تو جیسے جیسے میں اس کو ترچھا کرتا جاؤں گا, یہ دیکھیں کہ اس کا جو نارمل کمپوننٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اگر میں یوں کر دوں تو پھر نارمل کمپوننٹ تو ہوریزونٹل کمپوننٹ ہو جائے گا نا. اچھا اب میں اس کو دوبارہ یوں کر رہا ہوں, یہ دیکھیں کہ اس کو میں ترچھا کرتا جاتا ہوں اور بالآخر یہ یہاں سے پھسلنا شروع ہو جاتی. ایک خاص اینگل ہے جس کے اوپر یہ پھسلنا شروع ہوتی ہے, اس اینگل کو دی اینگل آف ریپوز کہتے ہیں. ہم اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس اینگل آف ریپوز کی کیا ویلیو ہے اس خاص سسٹم کے لیے. مطلب یہ کہ اگر وزن اتنا ہو اور اگر کوئفیشنٹ آف اسٹیٹک فرکشن اتنا ہو تو پھر اس اینگل کی قیمت کیا ہوگی. تو چلیے ہم ایک اس کا ڈائیگرام بناتے ہیں اور اس ڈائیگرام میں مختلف فورسز کی نشاندہی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایکولیبریم کی صورتحال کب تک قائم رہتی ہے. یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے, اس میں مختلف فورسز کی نشاندہی کی گئی ہے. سب سے پہلے تو ایم جی ہے, یعنی کہ دا ماس آف دا آبجیکٹ ملٹیپلائڈ بائی جی, یہ اس کا وزن ہے ویٹ جو نیچے کی طرف ہے. اس کے 2 کمپوننٹس بنائیے, ایک جو نارمل ڈائریکشن میں ہو اور دوسرا جو اس کے پرپینڈیکولر ہو. تو جو نارمل ڈائریکشن میں فورس بنتی ہے, کمپوننٹ بنتا ہے, اس کی ویلیو ہے ایم جی کوسائن الفا. الفا از دی اینگل میڈ بائی دا بک ود دا ٹیبل. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی میکسیمم پاسبل اینگل یا اینگل آف ریپوز. دوسری طرف ایم جی سائن الفا ہے جو پلین سے نیچے کی طرف ہے, اور اس کے مخالف سمت میں ایف ایس ہے, یعنی کہ دا فورس ڈیو ٹو اسٹیٹک فرکشن. جو نارمل فورس ہے وہ ایم جی کوسائن الفا کے برابر ہوگی, اس واسطے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دیر از نو موشن نارمل ٹو دا پلین. اب چلیے اس کو فارمولوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. تو اسٹیٹک فرکشن کی فورس ایم جی سائن الفا کے برابر ہے, اس لیے کہ کوئی ایکسلریشن نہیں ہے ڈاؤن دا پلین. تو ایف ایس مائنس ایم جی سائن الفا وڈ بی دا ٹوٹل فورس ڈاؤن دا پلین, لیکن وہاں کوئی ایکسلریشن نہیں ہو رہی ہے, لہٰذا یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسلریشن پرپینڈیکولر ٹو دا پلین ہے وہ بھی 0 ہے, چنانچہ این از اکول ٹو mg, which is the weight, multiplied by cosine alpha. جو دو equations لکھی ہوئی ہیں پہلی line میں, اگر آپ پہلی equation کو دوسری equation سے divide کریں تو mg اور mg آپس میں کٹ جائیں گے اور frictional force divided by n is then equal to tan of alpha. اب آپ یہ fact استعمال کریں کہ static frictional force is equal to mu times n. اچھا ہاں, یہاں پر تو مجھے mu sub s لکھنا چاہیے تھا کیونکہ static friction کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں نے تھوڑا سا ادھر لکھائی بچائی اور صرف mu لکھا. So fs is equal to mu times n. تو یہاں سے جب آپ n پچھلی والی equation سے eliminate کریں گے تو آنسر نکل آئے گا میو از اکول ٹو ٹین ایلفا. اور میو کیا ہے؟ میو از دی کوفیشینٹ آف فرکشن اینڈ ایلفا از دی اینگل میڈ بائی دا بک وتھ دا پلین. اب میو چونکہ ٹین ایلفا کے برابر ہے تو ایلفا اس کے انورس کے برابر ہے. جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے ایلفا از اکول ٹو ٹین انورس میو بہت معقول ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا بھی ہے. اگر رگڑ ختم ہو جائے تو الفا یعنی کہ اینگل آف ریپوز زیرو ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ٹین آف زیرو از اکول ٹو زیرو. اب اس سے ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک گاڑی کے بریک ڈھلوان کے اوپر کیوں اتنے مؤثر نہیں ہوتے ہیں بنسبت ہموار زمین کے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو نارمل فورس ہوتی ہے ڈھلوان کے اوپر وہ کم ہو جاتی ہے. یاد رہے کہ وہ کمپوننٹ ایم جی کوسائن الفا کے برابر ہے. الفا اگر زیرو ہو تو وہ ایم جی ہوتی ہے, اور الفا اگر پائی بائی ٹو یعنی نائنٹی ہو تو وہ زیرو ہو جاتا. تو ایک گاڑی کی بریکیں ڈھلوان کے اوپر اتنی اچھی طرح سے کام نہیں کرتی. پھر ایک اور بات بڑی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں, وہ یہ کہ ایک فور ویلر کیوں زیادہ بہتر طور پر بریک استعمال کر سکتا ہے اور اس کی گرپ زمین کے اوپر کیوں بہتر ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس گیون کوئفیشنٹ آف فرکشن کے واسطے نارمل فورس تو اتنی ہی ہے, لیکن بجائے ٹو سے ملٹیپلائی کرنے کے فور سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو ظاہر ہے کہ فرکشنل فورس بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں بہت آسانی سے سمجھنے میں آنے والی ہیں, اور اب بھی فرکشن سے متعلق کئی باتیں رہ گئی ہیں, خصوصاً یہ کہ اگر ہم کسی لیکوڈ میں سے گزریں تو پھر فرکشن کیوں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اور اس کے اثرات کو ہم ایکویشنز میں کیسے بند کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں پھر ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اس وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.